السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام، جبکہ انجینئر اسسٹنٹ تھویٹس. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، اس میں طالبان کو حکومت میں شامل کرنے کے ایران کے بیان پر کابل کا سخت رد عمل، اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام. اسی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ بھارت کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے، بھارت کے فوج کے سربراہ کا بھی بیان اس ضمن میں آیا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے. پروگرام کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے، اس میں گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر جعلی اکاؤنٹس کے اوپر، اور جو نام جن کو ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، ان میں سے 20 نام وفاقی کابینہ نے ان کے ناموں پہ غور کرنے کے بعد ان کو نکال دیا ہے. بلاول بھٹو اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کے نام کے اوپر فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ اس وقت حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کے اپنے متعلق یہ خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر ڈان کی ایکسکلوسو ہے، جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سبمٹ کی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کا کہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف بذات خود 18 ایسے اکاؤنٹس آپریٹ کر رہی ہے جس کا تذکرہ الیکشن کمیشن کو داخل کرائے گئے دستاویزات میں نہیں ہے. اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ہے، اور ایسے وقت میں جب بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پہ دوست ممالک سے ملنے والے قرضوں کے بعد جو ادائیگیوں کا بحران ہے وہ ٹل گیا ہے، اب حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی سمت کیا ہے، اس کے پس منظر میں یہ بھی ہم دیکھیں گے. ایک رپورٹ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ 10 بلین ڈالر کے معاہدے ہو سکتے ہیں. اس طرح کی سرمایہ کاری کیا امپیکٹ رکھتی ہے، اور آخر میں ہم بات کریں گے قصور کی زینب، کسی کو نہیں بھولی ہوں گی وہ معصوم بچی جنہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. آج ان کی پہلی اینیورسری ہے، پہلی ڈیتھ اینیورسری ہے، پہلی برسی ہے. اس موقع پہ ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے اندر بچوں کو اس طرح کے استحصال سے بچانے کے لیے پچھلے ایک سال میں ایک انتہا کی جو مہم چلی زینب کیس کے اندر، اس کے باوجود کیا فرق پڑا ہے قانون سازی میں یا رویوں کے اندر، اس کا ہم جائزہ لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف، ان کے اس بیان کی تردید کر رہا ہے یا اس کی مذمت کر رہا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ تھا بھارت کے اندر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغان طالبان کو آئندہ حکومت کا حصہ بنایا جانا چاہیے. افغانستان اس کے اوپر سخت رد عمل دے رہا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے یہ بیان، اور یہ افغانستان کے معاملات کے اندر براہ راست مداخلت خیال کی جائے گی. حال ہی میں طالبان کے ایک وفد نے ایران کا بھی دورہ کیا تھا، وہاں پہ بھی جب وہ باقی دنیا کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، روس، چائنا، پاکستان اور بالخصوص براہ راست امریکہ کے ساتھ، اور 12 ممالک تک کے اجلاس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں، تو ایران کے ساتھ بھی ان کی رابطوں کی اطلاعات ملتی رہی ہے. تو کیا ان حالات میں یہ سجیشنز واقعی مداخلت ہے، اور اس کا ہم جائزہ لیں گے. اور دوسری جانب بھارت کے جو فوج کے سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو بھارت کی شمولیت کی بھی وہ وکالت کرتے ہیں، ایڈوکیسی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت کو افغانستان کے اندر دلچسپی ہے تو مذاکرات میں بھی شامل ہونا چاہیے. ہے ان کے اس بیان کے اوپر گزشتہ روز کشمیر سے جو کشمیری لیڈرز ہیں بشمول سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ آرمی چیف اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی وکالت کر سکتے ہیں تو کشمیر کے علیحدگی پسندوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے. اس پر آرمی چیف نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ چین اور پاکستان کی سرحد پر حالات کو واضح کیا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ہماری شرطوں کے اوپر ہوگی. انالیسز ہم لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب، ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں، سابق سفیر پاکستان کے امریکہ کے لیے، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں. ہمیں سیما مصطفیٰ صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں بھارت سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کچھ دیر بعد مہید یوسف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پریزیڈنٹ ہیں ایشیا سینٹر اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس، واشنگٹن بیس یہ تھنک ٹینک ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ایاز وزیر صاحب، ذرا بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جب بظاہر بہت پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے طالبان کے معاملے کے اوپر، سو کیا ایران کے وزیر خارجہ کا بیان واقعتاً افغانستان کے معاملات میں مداخلت ہے؟
دیکھیے، یہ تو ان دونوں کا آپس میں معاملہ ہے کہ افغانی حکومت ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کو کیسے لیتی ہے. انہوں نے ریئیکشن بھی کر لی اور ان کو برا بلا کہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اسی سبجیکٹ کے اوپر کر رہے ہیں کہ آئندہ افغانستان میں کیا سیٹ اپ ہوگی, کیسے ہوگی. امریکہ پریشر ڈال رہے ہیں ان کے اوپر کہ افغان حکومت کے ساتھ بھی بات کر لیں, اور وہ فی الحال ان سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہے. چین کا تو اختیار ہے ہی نہیں, پاور ہے ہی نہیں, پاور تو امریکہ کے پاس ہے, وہ قابض ہے افغانستان کے اوپر. تو گویا اگر ایک طرف دیکھے تو ساری دنیا یہ سمجھتی ہے یا کہتی ہے کہ طالبان ریئل اسٹیک ہولڈر ہے افغانستان کے معاملات کے اندر, ان کو بھی ایسا دار بنانا ہوگا. اور اگر ایران نے کہہ دیا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی نئی بات کہی, لیکن بہرحال افغان حکومت کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو وہ اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں.
جی
تو یہ ان کے آپس
بڑا ویسے ویلڈ پوائنٹ ہے. تو سیما مصطفیٰ صاحبہ, جیسے ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ براہ راست بات چیت کر رہا ہے اور بلا شبہ افغانستان کے امن عمل کے اوپر, فیوچر سیٹ اپ کے اوپر بات کر رہا ہے, اگر وہ مداخلت نہیں ہے تو ایران کا سٹیٹمنٹ یا سجیشنز وہ کیسے مداخلت ہو سکتی ہے؟ یہ اتنی سینسٹیوٹیز ہونی چاہیے, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ریجنل پلیئرز اپنا رول پلے کریں.
جی, بٹ ایران اور افغانستان انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے کافی کمپلیکس ہے اور کافی دنوں سے ہے. ابھی ان کے فورن منسٹر ایران کی, جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے, یہاں انڈیا میں تھے اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہندوستان اور ان کی جو ریلیشن شپ ایران کی اچھی چلے گی اور اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا سے سینکشنز جو ان پہ امپوز کیے گئے ہیں, سینکشنز ان کے مطلب اس کے باوجود ہم لوگ ٹریڈ پہ ٹریڈ کرتے رہیں. اور افغانستان یو ایس پالیسی ہے کہ کوئی طرح سے انڈیا اپنے سولجرز کو افغانستان بھیجے. تو اٹ از یہ کافی کمپلیکس جیو پالیٹکس ہے اور یہ پریشر بنا رہا ہے انڈیا کے ڈفرینٹ گورنمنٹس پہ کہ سولجرز اور آرمی کو ایکٹیولی ڈپلوائے کیا جائے افغانستان میں, جو جس کے لیے یہاں پہ پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے. اور ارلی آلسو جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ
ایاز وزیر صاحب, اب ذرا ایک خیر ایک تو یہ اینگل تھا کہ اس میں پھر میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ ریجنل ملکوں کو رول پلے کیا کرنا ہے, لیکن اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت اپیرنٹلی اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان کے اندر انفراسٹرکچر کی حد تک تو اس کا کنٹریبیوشن رہے, لیکن سیاسی معاملات میں یا عسکری معاملات سے وہ دور رہا ہے. اب بھارت کے آرمی چیف یہ تجویز دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو طالبان سے بھی بات کریں, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. ایک تو یہ کہ بھارت میں جس طرح کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے کی بات ہے, کیا کس کنٹیکسٹ میں لیا جائے بھارت کے آرمی چیف کے اس بیان کو؟ کیا اگین اپنی کریز سے یا اپنی لمٹ سے آگے کا یہ بیان ہے, یا واقعتاً ایک جسٹ ایک اچھے موڈ میں دی گئی تجویز ہے؟ اور پھر ریئلٹی میں بھی آپ کے خیال میں بھارت کو انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکلی؟
دیکھیے, ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ تعلقات سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, وہ بہت بڑا سوشل جو ان کے ڈیولپمنٹ ہے مختلف پروجیکٹس میں, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آئی تھنک مور دین $2 billion تک انویسٹمنٹ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہندوستان کے افغانستان کے ساتھ سرحد نہیں ملتے, وہ ہٹ کے ذرا ایک ملک ہے. ایران اور پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے تین ممالک اور چین کے بارڈر لگتے ہیں. ہندوستان کا انفلوئنس نو ڈاؤٹ اپنے حلقہ اثر جو ہے ان کے اوپر ظاہر بات ہے, اگر ان کو کنوینس کر سکے کہ وہ بات چیت میں مثبت رویہ اختیار کر لے تو وہ ایک اچھی بات ہوگی اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر ڈائریکٹ بات چیت کے اندر وہ شامل ہونا چاہتا ہے طالبان کے ساتھ, تو طالبان کے ساتھ تو ان کے تعلقات سرے سے تے ہی نہیں جب طالبان حکومت تھی افغانستان کے اندر, بلکہ اس وقت کی جو سچویشن تھی طالبان کے خلاف جو ناردرن الائنس لڑ رہی تھی اس کے پس کچھ تو ہندوستان بھی تھا باقی ممالک کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا ڈائریکٹ ایسا رول بنتا ہے، لیکن جو انڈائریکٹ میں نے عرض کر لی پولیٹیکل انفلوئنس، جو لوگ ہلکے اثر ہیں وہ اگر بات سنتے ہیں تو بالکل کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے سب ریجنل کنٹریز کو، لیکن زیادہ تر اس میں رول ان کا اس لحاظ سے نہیں بنتا جو ان کے آرمی چیف نے کہا ہے، اور اس کو پھر ان کے اپنے کشمیر کے لوگوں کی طرف سے جو آوازیں اٹھی ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی وزن ہے کہ اگر آپ افغانستان میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہتا ہے تو کشمیر کی طرف بھی دیکھ لیں، تو پھر آوازیں تو اٹھیں گی، باتیں تو نکلیں گی، تو میرا خیال ہے افغانستان کو افغانیوں تک رہنے دیں، افغانی اپنا مسئلہ حل کرنا جانتے ہیں، جو ریجنل کنٹریز ہیں بشمول پاکستان وہ سب اپنا انفلوئنس پازیٹو حساب سے اگر استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن ڈائریکٹ بات چیت میں شامل ہونا میرا خیال ہے یہ افغانیوں کو تھوڑا سا ذرا اس لحاظ سے کمزور سمجھنا ہوگا کہ گویا وہ اپنے مسئلے کو اس کا سیاسی حل وہ شاید
خود نہیں نکال سکتے. سیما مصطفیٰ صاحبہ ذرا بس اس اینگل پہ آئیے کہ یہ جو رد عمل بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قیادت سے آیا کہ اگر آرمی چیف طالبان کے ساتھ مذاکرات کی وکالت کر سکتے ہیں تو جو کشمیر کے عسکریت پسند گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی براہ راست بات چیت کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟
جی یہ ذرا سا یہاں پر بھی کافی کرٹیسزم اس چیز کی ہوئی ہے کہ طالبان سے بات کرنے کی جو ایک پالیسی تھی اس پہ بھی جو گورنمنٹس ہیں آج کی گورنمنٹ خاص کر اور پہلے بھی انہوں نے یہ رائے لی تھی کہ ہم لوگ نہیں انوالو ہوں گے اور ذرا سا ڈسٹینس رکھا تھا، اور یہ بھی ڈسٹینس رکھا تھا کہ ڈیولپمنٹ پہ کنسنٹریٹ کریں گے، فوکس کریں گے، اور یہ پالیسی اچھی چل رہی تھی کیونکہ افغانی لوگ اس کو بہت پسند کر رہے تھے اور انڈیا اور نیو دہلی کے ساتھ کافی سپورٹ میں تھے، تو یہ ایک بیان جو کافی پولیٹیکل بیان ہے، یہ آرمی چیف ہمارے یہاں آرمی چیف پولیٹیکل نہیں ہوتے ہیں اور آرمی بالکل آؤٹ آف پالیٹکس رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں بھی کرٹیسزم ہوا ہے،
سو اس کا سیاسی زاویہ بنتا ہے اس بیان کا اور اس کے اوپر وہاں پہ بات ہو رہی ہے،
جی
یعنی اس کا ایک سیاسی زاویہ ہے اور جو سیاسی ادارے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس پہ برا منا رہے ہیں اس بیان کا،
آرمی اور ڈیفینس سروس چیفز کبھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں، اور طالبان سے بات کرنے کی جو بات ہوئی ہے یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے جو زیادہ تر پرائم منسٹر یا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کے دائرے میں آتا ہے، اور اس لیے عمر عبداللہ اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ بات کر سکتے ہیں طالبان کو اور پھر کشمیری کو کہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، تو پھر آپ اور جو ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں تو آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں کشمیر سے، تو یہ تو بات
سو براہ راست کیا سیاسی قیادت اور سیاسی ادارے وہ بھی اس بیان سے کچھ نالاں یا ناخوش ہیں؟
جی کافی اس پہ کوئسچنز ہوئے ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا جو آج کل سب دیشوں میں زیادہ پھیلا ہوا ہے اگر ان کو اس کو دیکھیے تو بہت کوئسچنز اس پہ ریز کیے گئے ہیں۔
جی محید یوسف صاحب نے جوائن کیا پریزیڈنٹ ایشیا سینٹر ایٹ یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس، محید بہت شکریہ آپ کا، ہم افغانستان کے پس منظر میں دو ڈیولپمنٹس پہ بات کر رہے تھے، ایک تو یہ کہ جو ایرانین فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ تھا انڈیا کے اندر کہ طالبان کو آئندہ گورنمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے ہے، اس پہ کابل ریئیکٹ کر رہا ہے، اور ایاز وزیر صاحب فارمر امبیسڈر انہوں نے ایک بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ یہاں پہ اٹھایا ہے کہ یہ تو اگرچہ کابل کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن جنرلی ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امریکہ بات چیت کر سکتا ہے تو باقی ملک جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کردار بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی اتنی سینسٹیوٹی کیوں کر ہے، سو اس پس منظر میں بتائیے گا کہ کیا یہ بالکل اوپن فیلڈ ہے، کوئی بھی یہ سجیشن مشورہ دے سکتا ہے، یا یہ واقعتاً افغانستان کے معاملات میں مداخلت ہے جیسے کابل سمجھتا ہے؟
جی ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت افغان حکومت جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ براہ راست طالبان سے بات کر رہا ہے اور اس میں افغان حکومت شامل نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ابھی جو امارات میں ملاقات ہوئی تھی اس میں افغانستان کی ڈیلیگیشن حکومت کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ بیٹھے رہے ہوٹل میں اس انتظار میں کہ طالبان ان سے کوئی ملاقات کریں گے، اس وقت اس محض بھی بات آئی کہ کوئی حادثہ کی ملانے وہاں تک بھی بات نہیں پہنچی، تو ان کو اس وقت افغانستان میں غنی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ان کے بغیر آگے چلتا رہا، الیکشن پہلے ہی پوسٹ پون ہو گئے ہیں، تو ان کا آگے کیا مستقبل ہے، उनके लिए तो किसी भी पीस सेटलमेंट में कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि तालिबान उनसे बात करने को तैयार ही नहीं है। तो वो तो एक तकरीबन स्पॉइलर का रोल आप समझ लें, रैशनली उनके लिए बनता है। और ये जो तेहरान में भी जो ईरानी वजीर खारजा ने बात की है, पहले डेलीगेशन तालिबान की ईरान गई, तो उसमें भी अब ये नजर आ रहा है कि एक स्प्लिट है रीजन में। एक तरफ पाकिस्तान है, अमरीका पाकिस्तान मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं पोलिटिकल सेटलमेंट को, यूएई सऊदी अरब, और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है गनी साहब जो है वो नाला है, ईरान शायद क्योंकि अमरीका से ताल्लुकात इतने कशीदा हैं तो वो इस्तेमाल कर रहा है उस स्पेस को, और दोहा ने भी कतर ने भी मेरे नजदीक को थोड़ा सा एक स्टेटमेंट तो नहीं दी लेकिन इशारा किया है कि वो इतनी देर से होस्ट कर रहे थे तालिबान की पॉलिटिकल कमीशन, और अब जब बात आगे बढ़ रही है तो उनको भी बाहर छोड़ा जा रहा है। तो ये एक रीजन में स्प्लिट है और ये आपको अभी आगे चल के और ज्यादा एक्यूट होता नजर आएगा।
लेकिन थोड़ा कन्वर्जन भी है क्या, जैसे ईरान तालिबान के साथ अगर इंगेजमेंट कर रहा है, इंगेज कर रहा है उन्हें सियासी मसले मफाहमत के लिए जोर दे रहा है, तो अमेरिका भी यही चाहता है क्या? वाशिंगटन को तेहरान की इस रोल के ऊपर कोई तहफ़ुज़ात हैं या उसको एंडोर्स करता है? प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि खित्ते के मुल्क जिनका ये मसला है वो संभालें, उन्होंने तो साफ कहा।
देखिए खित्ते में भी अलाइनमेंट नहीं है, तालिबान से बात करना मुजाकरात करना मेरे नज़दीक इस वक्त तमाम जो फरीक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, इस पे सवाल है। अगर आप हिंदुस्तान का इस वक्त इंडिया की सिचुएशन देखें तो कोई भी सेटलमेंट जो है उसमें इंडिया का नुकसान होगा, क्योंकि जो 17 साल को इंडिया ने वहां गुडविल बनाई है, इन्वेस्टमेंट की है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो तालिबान की वापसी से उनका असर रसूख कम होगा। ईरान भी अब आया ये मैसेज दे रहा है कि आप अमेरिका से बातचीत करके मामला हल करें, या ये मैसेज दे रहा है कि अमेरिका से बातचीत ना करें, कोई और तरीका निकालेंगे आपको वहां पे हुकूमत में शामिल करने का। तो ये स्प्लिट है रीजन में भी, पाकिस्तान और अमेरिका मुझे लगता है इस वक्त किसी हद तक एक सफे पे है तालिबान को पोलिटिकल सेटलमेंट पे लाने पर, लेकिन उसके अलावा मेरे नजदीक काफी स्प्लिट है। रूस का भी जो है मसला ज्यादातर नॉर्थ में आइसिस से है, तालिबान से इतना नहीं है, लेकिन आया वो अमेरिका की पॉलिसी सपोर्ट करना चाहेंगे या नहीं ये अभी एक ओपन क्वेश्चन है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, ये बात तो दुरुस्त है कि तमाम फरीकें जो है वो बात समझ चुके हैं कि तालिबान को अब बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनको शामिल करने का सियासी प्रोसेस में बहुत से तरीके हो सकते हैं, उसमें बहुत से इंटरेस्ट और बहुत सी डाइवर्जेंस हो सकती है।
जैसे सीमा साहब ने कहा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो भारत के आर्मी चीफ का बयान है कि भारत की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी तालिबान के साथ इंगेज करें, कि उसको वहाँ पे पॉलिटिकली थोड़ा सेंसिटिव ख्याल किया जा रहा है कि ये मामला सियासी इदारों का था, यस पॉलिटिकल लीडरशिप का, उनको इस पर बात नहीं करनी चाहिए, इससे हटके, इस इंटरनल स्प्लिट से हटके आप भारत को देखते हैं या समझते हैं कि उसको भी इंगेज करने की जरूरत है तालिबान के साथ?
देखिए ऑप्शन नहीं, पहली बात तो तालिबान डायरेक्टली भारत से इंगेज करेंगे या नहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ, अगर भारत या कोई भी मुल्क इस वक्त बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है तालिबान से जो मफाहमत का एक सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं अफगानिस्तान की एंड गेम से। कोई भी मुल्क जब एक आपको ये मसला नजर आ रहा है इस तरफ जाता हुआ कि अमेरिका जिस जो एजेंसी रखता है अफगानिस्तान में, हल अमेरिका के बगैर नहीं आ सकता, तो वो जब ये बात वाजे कर चुका है कि वो तालिबान से न सिर्फ सेटलमेंट चाहता है बल्कि एक अर्जेंसी नजर आ रही है, टाइमलाइन भी उनकी बहुत छोटी नजर आ रही है, तो उस प्रोसेस में अगर आप अपने आप को बिल्कुल बाहर रखेंगे और ये कहेंगे कि हमें किसी सूरत भी तालिबान से मफाहमत कबूल नहीं है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के एंड गेम से, तो वो तो कोई बात बनती नहीं मेरे नजदीक। ये जो बात है कि सियासी जो है स्टेटमेंट वगैरह, देखिए इंडिया की रवायत में आर्मी चीफ बगैर अप्रूवल के इस तरह स्टेटमेंट बयानात नहीं देते, ये बिल्कुल अप्रूव होकर स्टेटमेंट गई होगी, और उसकी वजह ये है कि रियासत की सतह पे हिंदुस्तान इस वक्त फॉर्मली ये बात नहीं कहना चाहेगा कि हम तालिबान से हमें बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक आला ओहदेदार से बात इस तरह आई है कि उसको डिनाई भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल वो सिस्टम की भी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है। वो अब इसको प्रूव कर रहे हैं कि किसी तरह वो एंड गेम का हिस्सा बना रहे हैं। मैं अभी हाल ही में हिंदुस्तान में था और वहां बहुत खदशा है, बहुत नर्वसनेस है कि ये पाकिस्तान जो है दोबारा से एक अपना असर इस्तेमाल कर रहा है, एक सेंट्रल किरदार अदा कर रहा है मफामत के सिलसिले में, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ جو ہے دوبارہ 90 کی دہائی کی طرف جائے یا پاکستان کا کنٹرول افغانستان پہ یا انفلوئنس اور بڑھ جائے. ظاہری بات ہے ہندوستان وہ نہیں چاہے گا, اور پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ ہندوستان افغانستان سے خارج ہو اور پاکستان کا سلوک بڑھے. تو یہ تو ایک ٹینشن ہے جو آپ کو نظر آئے گی, اور ایک پراکسی جنگ کی حالت بھی بن سکتی ہے اگر افغانستان میں کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوا.
بہت شکریہ امید یوسف, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایاز وزیر صاحب اور سیما صاحبہ, صرف اس اینگل پہ ایک ایک سوال اپنے دونوں پینلسٹ سے آپ کے سامنے ہے کہ کیا واقعتاً بھارت کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ وہ اینڈ گیم کا حصہ ہو اور پاکستان 90 کی ڈیکیڈ کی طرح اور سشرے کی طرح مکمل طور پہ جو بھی فیوچر گورنمنٹ ہو اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہ ہو؟ ایاز وزیر صاحب.
جی دیکھیے, ظاہر بات ہے ہندوستان چاہے گا کہ افغانستان میں اس کا انفلوئنس رہے, اس وہ وہاں پہ جو بھی سیٹ اپ آئے اس کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ جو اگر اگریمنٹ ہو جائے امریکہ اور طالبان کا, اور پھر طالبان اور افغان حکومت کا کسی سیٹ اپ پہ اگری ہو جائے کسی انٹرم سیٹ اپ پہ تاکہ وہ آئندہ الیکشن کروائے یا پرماننٹ سیٹ اپ پہ, تو اس میں ظاہر بات ہے ہر ایک ملک چاہے گا کہ اس کا اپنا حصہ اس میں ہو. لیکن ہندوستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے ساتھ طالبان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں, تو طالبان بھی پھر انٹرنیشنل جب اس پوزیشن میں ہوں کہ افغانستان کے اندر ان کی بات چلے تو وہ ہندوستان کو اس میں شامل کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا پھر اس سیٹ اپ میں کوئی رول بنے گا, سوائے اس کے کہ اس مرحلے کو اگر وہ بنتی ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اس کو خراب کرنے کے لیے کہ اندر وہ آ جائے, مسٹرسٹ ہو اور طالبان کہے کہ نہیں تم تو افغان حکومت کی طرف دار ہو, افغان حکومت کہے نہیں ہماری طرف دار نہیں ہے, تو اس سے کیسا خراب ہوگا بہتر نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ہندوستان کے اندر اب ایک خاصی پینک کی سچویشن ہے, پولیٹیکلی بھی, انالسٹ بھی, آپ ہر ایک آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لے تو اب ہندوستان کے اندر ایک گویا تشویش ہے کہ اب ہمارا جو اتنا عرصہ ہم نے انویسٹ کیا وہاں پہ
انفراسٹرکچر
ہم سے چھینا جا رہا ہے, تو ہمیں کوئی کچھ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں فعال رہے, ہماری وہاں پہ موجودگی ہو. لیکن حالات جو بن رہے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیے جگہ نہیں بن رہی, ہندوستان کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا.
سیما مصطفیٰ صاحبہ, آپ کی رائے, کیا واقعتاً یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اینڈ گیم کا حصہ رہیں, جو انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر کی ہے وہ بھارت طالبان ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ اگر سامنے آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہو, باقاعدہ تعلق ہو تاکہ وہ ایک ریلیونٹ نہ ہو جائے بھارت اس میں سے؟
کوئی بھی نیبرنگ کنٹری ہے وہ اینڈ گیم میں تو ضرور شامل ہونا چاہے گی, پر اس میں دو ورڈز کوشن کے ضروری ہیں. ایک کہ یہ طالبان سے ٹاکس جو ہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ناردرن الائنس خاص رابطہ تھا انڈیا کا اور وہ بہت ایکسیپٹیبل تھا انڈیا میں, پر طالبان سے ڈائیلاگ اور جس طریقے سے ہم لوگ کی پالیسی رہی ہے اور افغانستان پالیسی رہی ہے, یہ سیل کرنا اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو کہ انڈین گورنمنٹ بات کر رہی ہے طالبان سے, یہ مشکل رہے گا, یہ بہت ایزلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, ون. اور دوسری جو کوشچن کی بات ہے کہ جتنی ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, خالی اخبارات میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں واشنگٹن اور وغیرہ سے کہ بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کہاں تک ہوئی ہے, ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہے, کس ایجنڈا پہ ہو رہی ہے, کیونکہ پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیے تو کتنی بار طالبان سے بات چیت ہوئی ہے اور فرسٹ اسٹیج تک نہیں کراس کی ہے, تو ابھی تک کوئی انڈیکیشن تو نہیں آیا ہے اگر آپ دیکھیں پولیٹیکلی, اگر اس کو دیکھیں اور ڈپلومیٹکلی کہ یہ کوئی ایڈوانس اسٹیج میں ہے یا ایون فرسٹ اسٹیج پہ ہے, بلکہ ڈینائلز آ رہے ہیں طالبان کی طرف سے. سو یہ کہنا کہ اینڈ گیم پہ آگے ہیں اور کس طریقے سے آئے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ جتنی پالیسی امریکن پالیسی ہے یہ ذرا سی لاسٹ ہے, اور یہ لوگ ابھی تک یہ نہیں اسٹریٹجائز کر پائے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک یہ اسٹیٹمنٹ, آبویسلی ہم لوگ ایک دوسرے پہ کہتے ہی رہیں گے کہ ہم طالبان سے بات کریں گے اور پاکستان سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا کہ انڈیا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ تو سنائپنگ ہے بٹوین اسلام آباد اینڈ نیو دہلی.
بہت شکریہ آپ کا سیما مصطفیٰ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا نئی دلی سے. امبیسڈر ریاض وزیر صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, اسلام آباد سے آپ ہمارے ساتھ تھے, اور مرید یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, وہ ان کے بھی بہت زیادہ شکریہ. پروگرام میں ایک بریک کا وقت, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر اسفر امام, جسٹن فٹس ہمارے انجینئر ہیں, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر فیک اکاؤنٹ کیس کے اوپر. ایک تو یہ کہ کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں, اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم 20 افراد کے نام, 172 میں سے 20 افراد کے نام فوری طور پر ای سی ایل سے, یعنی ایگزٹ کنٹرول سے نکالنے کی انہوں نے سفارش جو تھی اس کو مسترد کیا ہے, اور ذیلی کمیٹی نے ای سی ایل میں شامل ناموں کا جائزہ لیا. کمیٹی اس بات کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ 26 نکاتی ایجنڈا تھا جس میں اس کے اوپر اوورال جو ہے وہ غور کیا گیا. دوران اجلاس مختلف افراد کے نام ای سی ایل میں رکھنے اور نکالنے کے بارے میں تجاویز پیش کی گئیں. تاہم وفاقی کابینہ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے, اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کا انتظار کیا جائے گا. یہ ہے اس وقت وہاں پہ کابینہ کا اجلاس. لیکن فیک اکاؤنٹ کیس میں ایک اور کیس میں نہیں بلکہ اس سے متعلق ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت حکمران جماعت ہے وفاق کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر, ایک رپورٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی گئی ہے پی ٹی آئی کے اثاثہ جات کیس سے متعلق, یہ کیس پرانا ہے لیکن اس میں جو رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھجوائی ہے ڈان کے مطابق اور باقی میڈیا ذرائع کے مطابق, اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے زیر استعمال 26 بینک اکاؤنٹ ہیں جو مختلف کے شہروں کے اندر موجود ہیں, لیکن ان میں سے صرف 6 بینک اکاؤنٹس کا تذکرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈاکومنٹس میں ہے جو پی ٹی آئی نے سبمٹ کیا ہے, جبکہ باقی 18 جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں کیے گئے ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اکاؤنٹس کا تذکرہ نہ ہو تو ان کو جو انرجسٹرڈ اکاؤنٹس ہیں ان کو فیک اکاؤنٹ ہی خیال کیا جائے گا. سو کیا فیک اکاؤنٹ اگر وہ کنسیڈر ہوتے ہیں تو اس کا پھر اثر تحریک انصاف کے اوپر, رولنگ پارٹی کے اوپر, اور اس رولنگ پارٹی کے جو الاٹ کیے گئے نشان کے اوپر منتخب ہو کے آنے والے سینیٹرز اور اراکین اسمبلی ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے, کس طرح کا چیلنج ہو سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کیسے جسٹیفائی کرے گی یا اتنے دباؤ میں آ جائے گی کہ جو باقی فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا اور وہ بھی نسبتاً کمزور ہوگا. جس پہ بات کرتے ہیں زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, فیک اکاؤنٹ کیس میں بہت زبردست کام کیا انہوں نے, آئے روز تقریباً انہوں نے بڑی بڑی اسٹوریز اس پہ نکال کے سامنے لائے ہیں. جناب جسٹس وجی الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک دور میں وابستہ تھے, آج وہ بذات خود اپنی جماعت عام لوگ اتحاد اس کو ہیڈ کرتے ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں اور غیر جانبدار تبصرہ بھی ہم ان سے ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں. زاہد بہت شکریہ آپ کا, ذرا اس کا موازنہ کیجیے گا. ایک تو خیر جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے جس میں جی آئی ٹی نے نام اسٹیبلش کی ہے اس کے اوپر تو بہت بات ہو رہی ہے, لیکن یہ جو پی ٹی آئی والا رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس کے اپنے 26 اکاؤنٹ ہیں جن میں سے 18 انرجسٹرڈ ہیں, یہ باقی فیک اکاؤنٹ کیس کو کتنا متاثر یا امپلیکیٹ کر سکتا ہے ایک, اور پی ٹی آئی کے لیے آپ کیا کمپلیکیشنز, کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اس پس منظر میں؟
بہت شکریہ اسد. دیکھیں یہ دونوں بالکل مختلف کیسز ہیں, دونوں کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا میری نظر میں, باقی تو جسٹس صاحب ہمیں بتائیں گے. لیکن ایک معاملہ بہت سنجیدہ ہے جو کہ پہلے سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا, پھر سپریم کورٹ نے اس کو ریفر کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک تو وہ اپنے ڈونیشنز اور فنڈ جنریٹ کرتی ہیں ملک سے باہر, اور پھر اپنے اینول سٹیٹمنٹ بھی جمع کرواتی ہیں یہاں پر. جو الیکشن لاز ہیں اس فنڈنگ کے حوالے سے یا مختلف ان کے اکاؤنٹس ہیں جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے, کیونکہ ہمیشہ تمام انفارمیشن نہیں دی جاتی بظاہر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس پہ کیا قانونی ایکشن ہو سکتا ہے, یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور اس میں سب سے آگے پاکستان تحریک انصاف ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک بھی امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے فنڈ جنریٹ کر رہی ہے, ایون اس کی ایک کمپنی بھی ہے جہاں تک میری معلومات ہیں, اور اربوں روپے میں فنڈ انہوں نے وہاں سے جنریٹ کیے ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور کچھ دوسرے ممالک سے بھی ان کا تعلق ہے. تو ان کی آڈٹ کرنا, اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کرتی ہے, ساتھ ایم کے ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ الیکشن لاز ہیں, جہاں تک مجھے معلوم ہے, میں نے اسٹڈی کیا ہے اور میں نے ان کیسز پہ کام بھی کیا تھا, کیا لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے, اور یہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان میں بالخصوص پی ٹی آئی جو اس وقت رول کر رہی ہے, اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے, کتنا ان کا جو فنڈ جنریٹ ہوتا ہے, ان کا آڈٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق رکن ہیں, انہوں نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے کئی سالوں سے, اکبر ایس بابر, اور وہ ڈاکومنٹری بھی سامنے.
سو آپ بیسیکلی اس کو تو بتا رہے ہیں نا کہ امپلیکیٹ تو ہو جائے گی نا چیز, بھلے وہ اپنی نوعیت میں اپنے مزاج میں مختلف باتیں ہیں, لیکن ان ڈاکومنٹڈ تو ہوئے نا, اس حد تک تو اشتراک ہے نا کہ جی ان ڈاکومنٹڈ ہیں اور مختلف ناموں پہ ہیں یا ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے نام پہ نہیں ہے. سو جسٹس وجہ الدین صاحب سے پوچھتے ہیں, جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فنڈ تحریک انصاف کا جو کے لیے جو فنڈس کا کیس ہے, ایون باقی جماعتوں سے متعلق بھی, یہ کتنا اہم ہے؟ اور ابھی یہ جو ان ڈاکومنٹڈ اکاؤنٹس ہیں اس میں پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے, یا ظاہر تحریک انصاف چونکہ اون تو کرتی ہے سو اس اعتبار سے وہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن کمپلیکیٹ تو کر سکتا ہے, مشکلات تو پیدا کر سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے, اور اگر ہوتی ہیں تو پھر جو باقی ایک بڑا ایک ہوا کریٹ ہوا ہوا ہے, یا ایک بہت بڑا جن کی صورت میں یہ اسکینڈل سامنے کھڑا ہے, وہ تو ویک ہو سکتا ہے. جسٹس وجے الدین صاحب, جی
کی آواز بہت سختی آ رہی ہے, میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھا ہوں
جی
اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ یہ
جی
اس میں جو اکاؤنٹس مینٹین کرنا ہے اور ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا ہے, تو وہ بات تو اتنی دور تک جاتی ہے کہ جو انڈیویجول کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کو, اور سارے جو اس میں کریڈٹ یا ڈیبٹس ہوتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے مینٹین کر.
صحیح, جس اس وجہ الدین صاحب کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی اور ہماری آواز ان تک نہیں صحیح پہنچ پا رہی ہے. جی
جی جی, مجھے بھی
جی اب آپ کی آواز اب ہم آپ کو سن سکتے ہیں. جی
تو وہ ایک بات جو ہے وہ یہاں تک ہے. اسی طریقے سے جہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کا تعلق, ہر سال کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈٹ کر کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انڈر دی سگنیچر آف دی کنسرنڈ ہیڈ آف دی پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے تقریبا
جی جی معافی چاہتے ہیں سامعین, آج ٹیلی فون لائن میں ہمارا کنیکشن نسبتاً ویک ہے, تو جسٹس صاحب سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی, وہ ہمیں نہیں سن پا رہے اور ان کی آواز بھی ہم تک کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے. زاہد اس کو سم اپ کیجیے گا کوئکلی. ہمارے ساتھ جو تھے قمر دلشاد صاحب نے بات کی, بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ قمر دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, وہ کیا مشکلات دیکھتے ہیں, پاسبل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے ان اکاؤنٹس کے پس منظر میں؟ قمر دلشاد کیا ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں.
جی
اصولی طور پر یہ تحریک انصاف کا جو کیس ہے جو 4 سال سے الیکشن کمیشن پاکستان کے یہاں زیر سماعت ہے, تو اب اس کے بعد میں یہ آخر فائنل فیصلہ ہو گیا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی الیکشن کمیشن پاکستان کو اختیارات دیے تھے کہ آپ اپنے قانون کے مطابق کاروائی کریں. پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ ایک کمیٹی مقرر کی, اس کمیٹی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے تھے, ایف آئی اے کے تھے. ان تمام دیکھتے ہوئے انہوں نے صورتحال کو, پوری رپورٹ ان کے پاس آ چکی ہے, ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ نافذ نہیں کیا, فیصلہ بھی نہیں سنایا ہے. اخبارات کی رپورٹیں آ گئی ہیں, ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینل میں نے بریکنگ نیوز دی ہے, لیکن اصولی طور پر جو ہے اگر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ایکشن لینے کا مجاز ہے, اور ایکشن اسی طرح لے سکتا ہے کہ ان کا سمبل جو ہے وہ کینسل کر سکتا ہے. جب پارٹی کا سمبل کینسل ہو جائے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو پارٹی کے جو عہدیداران ہیں یا پارٹی کے مینیج ہیں, ایم پی ہیں, سینیٹرز ہیں, تو وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے,
وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں. زاہد, کوئکلی ریپ اپ کیجیے گا.
جی دیکھیں, یہ ریاست کا فیصلہ ہے, رولنگ پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سائز اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ میں نہیں توقع رکھتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آئے. لیکن ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو الیکشن لاز ہیں پاکستان میں, اس میں شاید حکومت کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں یا جھول ہیں یا ویگ لاز ہیں, کچھ کلازز ایسی ہیں جن کو کلیئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ کافی کنفیوژن ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے. اگر یہ ایلیگیشن ثابت ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ضرور رہا ہے 4 سال تک, لیکن بظاہر مجھے لگتا نہیں اس سٹیج پہ کہ اس طرح کا کوئی ججمنٹ آئے. لیکن قانون میں تبدیلی کے لیے ضرور ایک مومنٹم بن سکتا ہے جو موجودہ قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا الیکشن لاز ہیں.
سو میں اگین ڈان کا ریفرنس دے دوں, اس میں پی ٹی آئی کے آفیشلز عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری انفارمیشنز دی تھیں اور وہ سبمٹ کر دی تھیں اپنے تمام اکاؤنٹ سے متعلق, اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ورژن ہے, اور پی ٹی آئی کے اگرچہ وہ ظاہر سینٹرل نہیں بلکہ بلوچستان پی ٹی آئی کے عہدیدار سے, ان سے ہماری کلیگ نفیسہ نے بات کی, نفیسہ اود بھائی نے, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس میں جو چھوٹے موٹے اکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں ملازمین کی تنخواہیں ہیں, شاید یہ ممکن ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہ ہوں, لیکن جہاں سے فنڈز ہیں, جو میجر اکاؤنٹس ہیں, وہ اناؤنس ہو چکے ہیں. بہت شکریہ زاہد گشکوری, آپ نے جوائن کیا. جسٹس وجہ الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں اکانومی کے اوپر.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, جسٹن تویر سے ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, اس کے عہدیدار یہ بتا رہے ہیں کہ ملک بڑے برے حالات میں تھا. پہلے یہ کہا گیا کہ قرضوں کے لیے دنیا کے پاس نہیں جانا پڑے گا, جائیں گے اور ملک کے اندر سے اکانومی کو اس طرح سے ڈسپلن کریں گے کہ ملک اپنے وسائل کے اوپر اور اپنے ریسورسز کے اوپر وہ کھڑا ہو جائے گا, خود کفیل ہوگا. لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ آف کورس پھر پاکستان کو دوست ممالک سے, سعودی عربیہ سے, متحدہ عرب امارات سے اور چین سے بیل آؤٹ پیکیجز لینے پڑے, اور بیل آؤٹ پیکیجز کے بعد گزشتہ روز ہی وزیر خزانہ اسد عمر کا یہ بیان تھا, بیان آیا تھا سامنے کہ کم از کم جس طرح سے وہ جو دباؤ تھے فوری طور پہ پیمنٹس کے, وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اب کل کی ایک خبر, کل جو اجلاس تھا اس کے بیک ڈراپ میں بتایا ہے مختلف میڈیا چینلز نے کہ اس اجلاس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا اس امکان کو کہ سعودی عرب سے $10 بلین کے معاہدے پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور 4 میجر سیکٹرز کے اندر یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان کے اندر. سو کیا اتنی بڑی بھاری والیوم میں یہ جو انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر آتی ہیں, یا ایون صرف سعودی عرب سے $10 بلین کی آتی ہے, سو کیا یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر انداز میں انجیکٹ کر سکتے ہیں کہ گریجولی ہی صحیح مرحلہ واری صحیح پاکستان کم از کم جو بنیادی ضرورتوں کے لیے اور قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے جو اس کو قرضے چاہیے ہوتے ہیں وہ اس سے نکل آئے گا؟ انالیسز ہم لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب, ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسل. یہ وہی کونسل ہے جو پاکستان کے وزارت خزانہ کو اپنی تجاویز سبمٹ کرتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ظفر معین ناصر، ڈین آف بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹی، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سو لیری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا کہ اس وقت کیا جو ارجنسیز تھیں معاشی شعبے کے اندر، سو یہ جو بیل آؤٹ پیکیجز ملے ہیں اس کے بعد ان سے نمٹ لیا گیا ہے؟
میرا خیال ہے اگر ہم اس وقت موجودہ حکومت کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں، اکنامک اسٹریٹجی کو، تو اس کے تین کمپوننٹ بڑے واضح نظر آ رہے ہیں. ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو تھا جو کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو میٹ کرنا ہے. دوسرا اس کا میڈیم ٹرم آبجیکٹو ہے جو کہ اسٹرکچر ریفارم کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو اکانومی کے میجر ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اور تیسرا لانگ ٹرم پلان ہے کہ اکانومی کو پھر ایک گروتھ ٹریجیکٹری پہ کیسے واپس لایا جائے. تو غالباً یہ حکومت اپنے 5 سالوں میں ان تین آبجیکٹیو پہ کام کر رہی ہے. اگر ہم شارٹ ٹرم کو دیکھتے ہیں تو شارٹ ٹرم آپ کو یقینی طور پہ نظر آتا ہے کہ جو فوری طور پہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایشو تھا، وہ اس پہ قابو پا لیا گیا ہے اور آئی ایم ایف پہ مدد حاصل کی بغیر اس پہ قابو پا لیا گیا ہے دوست ممالک کی مدد سے. اور ویسے تو بڑی آسان بات لگتی ہے یہ کہنا کہ شاید دوست ممالک جو ہے وہ مدد کو آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسی پاکستان میں 2008 میں جب پیپلز پارٹی حکومت نے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم بنا تھا، پبلک پلیجز بھی ہوئی تھی اکنامک سپورٹ کے لیے، لیکن دوست ممالک مدد کو نہیں آئے تھے پلیجز کے باوجود. تو یہ پی ٹی آئی حکومت اس چیز کا کریڈٹ لے سکتی ہے کہ کم از کم شارٹ ٹرم پہ جو اکنامک ڈپلومیسی تھی پرائم منسٹر کی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. پھر ہم بات کرتے ہیں جو میڈیم ٹرم آبجیکٹو حکومت کا ہو سکتا ہے، اور وہ یقینی طور پہ لگ گیا ہے کہ وہ اسٹرکچر ریفارم لے کے آنا ہے، جس میں آئی ایم ایف میں جائے بغیر وہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت حکومت کر رہی ہے جو کہ آئی ایم ایف کی ٹاپ کنڈیشنلٹی میں کی جانی چاہیے یا کرنی پڑتی ہیں. اس میں بجلی کے بل کا بڑھنا، گیس کے بلوں کا بڑھنا، اس میں جو لاسٹ میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان میں ریفارم لے کے آنا یا ٹیکس بڑھانا، جو ایکسپینڈیچر ہے ان کو کنٹرول کرنا. تو پھر آخری چیز رہ جاتی ہے جو لانگ ٹرم ویژن ہے، جس میں کہ دیکھا یہ ہے کہ چائنا اور سعودی عربیہ اور یو اے ای یا اس طرح کے اور دوست ممالک جو ہیں وہ کتنے پروڈکٹیو ہو کے آتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اور یہ ایک دو دفعہ تو یعنی اس سال تو حکومت جو ہے اس کو بیل آؤٹ پیکج مل گئے دوستوں کی طرف سے، لیکن اگلے سالوں کے لیے یقینی طور پہ انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ حکومت کے اپنے ریسورسز اتنے ہو سکے کہ دوستوں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ پھر آئی ایم ایف ہے جس کے پاس جانا پڑے گا.
یہ جو بھی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب $10 بلین کے معاہدے وہ پاکستان کے ساتھ ان پہ دستخط کر سکتا ہے، سو یہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے اندر، اور اسے کیا کہنا چاہیے کہ کم از کم انویسٹمنٹ کو انکریجمنٹ مل سکتی ہے کہ باقی لوگ بھی آئیں؟ اور اٹ سیلف اس کے
یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. اگر آپ پاکستان کا فار ایگزامپل ریمیٹنسز کو دیکھتے ہیں تو 21-22 بلین کی تو سال کی ہمارے ایکسپیٹس ہیں وہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ رقم اس سے آدھی ہے جو کہ ریمیٹنسز سے آتی ہے. لیکن اگر ہم نے دوسری طرف دیکھیں تو 6 بلین کے بیل آؤٹ کے لیے اگر ہمیں جانا پڑتا اور اس کے لیے ڈھیر ساری شرائط ہے، تو اس لحاظ سے $10 بلین جو ہے یہ ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. تو اب انویسٹمنٹ میں یہی دیکھنا ہوگا کہ کن سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ جاب کو لیڈ کرتے ہیں وہ سیکٹر یا
یہ جس سیکٹر کا جو بتایا گیا نا، جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ ہے آئل ریفائنری، اور اس کے علاوہ پیٹرو کیمیکلز، رینیوبل انرجی اور مائننگ اس کے اندر. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں جس میں چائنا بھی ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ملائیشیا ہے، کہ وہ بھی اسی طرح کی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے.
کوئی بھی جو انرجی انڈسٹری کنٹریز ہیں پاکستان جیسے، وہاں پہ یقینی طور پہ ریفائنری اور پاکستان کی جو ایگزسٹنگ 6 ریفائنری ہیں وہ تمام کے تمام سوائے ایک کو چھوڑ کے جو پھر بہتر ہے، باقی پانچوں بیک ڈیٹڈ ہیں. ان کی جو آئل ریفائنری جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی ابھی کافی فسودہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کروڈ کو ریفائن کیا جاتا ہے تو فرنس آئل ایک کثیر تعداد میں جنریٹ ہوتا ہے، جو اس کی کیا پورے دنیا میں آہستہ آہستہ مانگ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یقینی طور پہ یہاں پہ ریفائنری کا بزنس جو ہے وہ بہت سکسیزفل ہوگا، اور بڑے پازیٹیو چینجز جو ہے وہ لے کے آئے گا اسپیشلی انرجی اسپیکٹرم میں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر سلیری صاحب, ڈاکٹر عابد گیوسلیری آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز اکنامک اینالسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے بھی یہی دو زاویے ہیں ہمارے, ایک تو یہ کہ فوری جو ارجنسیز تھیں جس میں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا وہ کس حد تک ٹلا ہے, ٹل گیا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ, اور اب آگے کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. یہ حکومت بظاہر ترغیب دیتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید سعودی عرب اگلے کچھ دو مہینوں کے اندر باقی ملک بھی آ جائیں, لیکن فوری طور پہ سعودی عرب $10 بلین کے ایم او یوز پاکستان کے ساتھ اس مہینے میں سائن کر سکتا ہے, اس سے کچھ ٹریک پہ آ جائے گی معیشت؟
بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو ہمیں بھارت سے پیکیجز ملے ہیں اس سے پاکستان کا جو بحران تھا معاشی وہ ٹل گیا ہے, ڈیفر ہو گیا ہے, لیکن جن وجوہات کی بنا پر یہ بحران آتا رہا ہے, وقت ہر پانچ سال کے بعد آ جاتا ہے, وہ وجوہات دور کرنے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈیفر ہوا ہے, یہ خدا نخواستہ پھر بھی آگے آ سکتا ہے, اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ وجوہات برقرار ہیں. یعنی آیا تھا بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, تو بجٹ خسارہ تو ابھی بھی بڑھ رہا ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے, یہ دونوں چیزیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیسیاں انہوں نے اپنائی ہیں وہی ہیں جو گزشتہ 25 برسوں سے مختلف حکومتوں نے اپنائی تھیں, اور اپنا جو ایجنڈا اور کمٹمنٹ اور 100 دن کی پالیسی جو تھی اس کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا ہے. اس کی بنیاد پر میں اگر ریکارڈ پر یہ کہوں کہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان کو ورثے میں ملی تھی پچھلی حکومت کی 5.8%, یہ اوسط یہ اگلے 3 برسوں میں بھی حاصل نہیں کر پائیں گے, یہ میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. تو اگر 3 برسوں میں بھی وہ گروتھ ریٹ نہیں آتی جو کہ ان کو ملی تھی اوسطاً, تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ غربت کیسے کم ہوگی, بے روزگاری کیسے کم ہوگی, مہنگائی کیسے کم ہوگی. نمبر ٹو, ان کا سب سے زیادہ شور یہ تھا کہ جی 10 برسوں میں 23,000 ارب روپے کے ہمارے قرضے بڑھ گئے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یعنی ایک سال میں 2300 ارب کے قرضے اوسطاً بڑھے ہیں پچھلے 10 برسوں میں. میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال اس اوسط سے کہیں زیادہ قرضے بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں, یہ بات ہو گئی. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ٹیکسوں کی جو پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, جس سے تقریباً کچھ 4,500 ارب روپیہ سال ٹیکسوں کی مد میں پوٹینشلٹی سے کم وصول ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کی خرابیوں کی 70% جڑ ہے.
صحیح.
تو تحریک انصاف کو اس بات کا احساس تھا, تو جو 100 دنوں کا انہوں نے پروگرام دیا تھا کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے 100 روز کے درمیان معیشت کی بحالی اور قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ہم عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی نافذ کر دیں گے, امپلیمنٹ کر دیں گے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹیکس پر عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی ہے وہ نافذ تو بہت بات کی بات ہے, وہ ان کی اپنی وفاقی کابینہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور میں یہ مجھے یہ اس پر کوئی بات ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگلے 5 برسوں میں بھی یہ ٹیکس کی عدل پر مبنی پالیسی نافذ نہیں ہوگی جیسے کہ ماضی میں نہیں ہوئی. تو پھر تو سوالیہ نشان آئے گا کہ آپ اگر جو سب سے 70% پرابلمس جو ہماری اس سے بڑھنی تھی, رقم ہونی تھی, وہ ہمیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نمبر ایک.
صحیح.
اب دیکھیے ایمنسٹی اس کا جو انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, تو جس وقت چائنا کا سی پیک آیا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ, تو ہم یہ ڈھول پیٹا کرتے تھے کہ جناب یہ اب تو ساری دنیا پاکستان کی طرف راغب ہو جائے گی جب چین جیسے اتنی بڑی معیشت یہاں آ رہی ہے. لیکن اگر میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 مہینے میں جولائی سے نومبر تک کی جو فیگرز ہیں اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 35% کمی ہو گئی.
صحیح.
یعنی چائنا کے انویسٹمنٹ کے بعد بھی ہم نہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں آیا, اور کل ہی پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو گورنمنٹ تو سی پیک میں منصوبہ کر رہی ہے, مگر چین کے جو بزنس مین ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کی پالیسیز انکنسسٹنٹ ہیں.
صحیح.
کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے, تو وہ تو چین تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے, اور ری لوکیشن آف انڈسٹریز کا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ اسی لیے آتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں آنا چاہتا, وہ انڈیا جانا چاہتا ہے, دوسرے ملکوں میں جانا چاہتا ہے. تو بیسیکلی اگر یہ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں اس ایجنڈے کو,
ٹھیک ہے,
بنیاد پہ الیکشن جیتے ہیں, سب تو ٹھیک ہے ورنہ بڑی مشکل پڑے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آخری سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, کوئکلی ہم بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے قصور کی زینب, معصوم زینب, جن کا جنسی استحصال یا جنسی زیادتی کے بعد جن کو قتل کر دیا گیا, آج ان کی پہلی برسی ہے. پورے ملک میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ان کو یاد کر رہے ہیں, پیکیجز بن رہے ہیں. لیکن ہم ایک ہی سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے کہ اتنی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا یہ معاملے کی ایک بہت بڑی یہ مثال تھی, اس کے بعد اس کے حل کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک سیاسی جیسے مقابلہ تھا, کمپیٹیٹیونیس نظر آئی, پھر الیکشنز آ گئے اور پھر اب نئی حکومت ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا, سماجی سطح پہ کیا آپ تبدیلیاں نوٹس کی گئیں؟ انالیسس کریں گے اس سوال کا. ہمیں جوائن کیا ہے اس میں سجاد چیمہ صاحب نے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ود اسپارک, یعنی سوسائٹی فار دا پروٹیکشن آف دی رائٹس آف چائلڈ. بہت شکریہ چیمہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہی سوال, چونکہ وقت کم ہے, تو بنا مزید تفصیل کے آپ کی طرف کیا کہیں گے آپ؟
جی, ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سیکشل ابیوز کے حوالے سے قصور کا انسیڈنٹ اور ایک سال گزر گیا, تو میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس سال کے دوران ایک ہمارا ساتھی ادارہ ہے ساحل, جو اس چیز پہ ذرا زیادہ فوکس ہو کے کام کرتا ہے اور وہ ایک ریسرچ کرتے ہیں, اس کے مطابق ڈیلی تقریباً 10 بچوں کے کیسز اخبارات میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں سیکشل ابیوز کے. اور ابھی ریسنٹ آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ 3 سال کی بچی فریال, جس کو ہری پور کے علاقہ میں پاکستان میں, اس کو بھی اسی طریقے سے جیسے زینب تھا اسی طرح مرڈر ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران گورنمنٹ نے کس طرح کے نیت لیے, کیا ہوا, قانون سازی پہلے بھی تھی, کچھ قوانین کو امپروو تو کیا گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ واقعات رکنے میں نہیں آ رہے بلکہ سپیڈ پکڑ رہے ہیں. اس کی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے, بیسک تو یہ ہے کہ قانون تو آپ نے بدلا, لیکن آپ کی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر کیسز تو اگر رپورٹ کرنے لوگ جاتے ہیں تو پولیس, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ درج نہیں کر رہی, اگر وہ درج کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں ہے کہ قانون میں تبدیل کیا ہے, کون سی قانون کی شکیں جو ہیں وہ ایف آئی آر میں درج کرنی ہے, اور انویسٹیگیشن اور خاص طور پہ جو فرنزک ہے اس کے معاملے میں تھوڑی سی ان کی کیپیسٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت. ہم نے جو دیکھا ہے کہ کیسز کوئی زیادہ آپ میڈیا جو ہے آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, تو ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس ملتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ جی نوٹس لے لیا گیا. اب اس میں ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کے کیس کو تو نوٹس لے لیا جاتا ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں تو ڈیلی 10 کیسز وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں,
جو نہیں ہو رہے ہیں,
جو بچوں کے ساتھ ابیوز رپورٹ نہیں ہوتا, وہ ظاہر اس سے کہیں زیادہ.
صحیح. سو ایک تو خیر یہ انگل ہوگا, دوسرا یہ کہ سوسائٹی کتنی سینسٹائز ہوئی ہے, پیرنٹس نے جو بہرحال ایک سیفٹی میئرز ہوتے ہیں, اتنے ہائپ کے کیسز کے بعد زینب کا کیس ہے, اسی شہر میں اور 7 بچوں کا کیس ہائی لائٹ ہوتا رہا, اور اس سے پہلے ایک سینکڑوں ہزاروں بچوں کا مبینہ طور پہ اسکینڈل تھا. سو اور پھر انہی دنوں میں مردان کے اندر بھی کیس ہوا, پھر ابھی اب آپ حوالہ دے رہے, تو سوسائٹی اور پیرنٹس کتنے سینسٹائز ہوئے ہیں؟
میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا جو زیادہ ایلیمنٹ ہے وہ کچھ تھوڑا سا پیرنٹس تھوڑے پریشان ہیں, حیران ہیں, کیونکہ وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے جو باہر جاتے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جب میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دور تھوڑا سا پچھلے سالوں میں چلے جائیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بچوں کے سیکشل ابیوز کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی مغرب کے ایشو ہیں اور ہمارے اوپر ویسے ہی توپے جا رہے ہیں. لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے یہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے.
صحیح.
لوگ پہلے تھوڑا سا کہتے تھے کہ یہ کتنا ایشو ہی نہیں ہے, اس پہ آپ اتنی بات نہ کریں, اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں, شاید یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس رہی پاکستان.
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
چائلڈ سیکشل ابیوز پہ تو بات ہی نہ کریں, ٹیبو. لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ ہر طرف اس چیز پہ بات لوگ کرتے ہیں, بات ہوتی ہے, اور آپ کو پتا کہ اسکولز اور کچھ ایسی لوگوں نے انیشیٹو لیے ہیں کہ بچوں کو بھی بتایا جائے کہ وہ اپنی کسی حد تک جو پروٹیکشن کے حوالے سے کیسے محفوظ رہنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کو میتھ لیول پہ نہیں کرے گی, یعنی وہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر اس چیز کو تھوڑا سا بچوں کو بتایا جائے کہ آپ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, انہوں نے کیسے محفوظ اپنے آپ کو بچانا کیسے, اور پھر پیرنٹس کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, تو یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا اور جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا
یہ بہت ضروری ہے.
آخری چیز میں اس میں یہ کہوں گا,
بلکہ پروگرام کا وقت ہوا,
امپلیمنٹیشن.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے صاحب جوائن کیا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اسد حسن اور اسفر امام کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، بات کریں گے پاکستانی پاسپورٹ۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی ہے اور اس کا ایک دعویٰ رہا ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کی قدر میں بہتری لائیں گے، لیکن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس، اس نے جو 2019 کے لیے جو اپنی درجہ بندی جاری کی ہے اس میں پاکستانی پاسپورٹ کے شمار بدترین پاسپورٹس میں ہوتا ہے اور اس کی جو رینکنگ ہے وہ 102 نمبر کے اوپر ہے، اور یہ اس کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے یا جس کے اوپر یہ رینکنگ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی پاسپورٹ کا حامل شخص کتنے ملکوں میں بنا ویزے کے جا سکتا ہے۔ سو پاکستان کے لوگ صرف 33 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جہاں پہ وہ بنا ویزے کے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جن ملکوں کا پاسپورٹ سب سے زیادہ ویزا فری ہے اور جس کو نمبر ون پوزیشن حاصل ہے وہ جاپان ہے۔ 190 ممالک ریکارڈ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ وہ جا سکتا ہے۔ سنگاپور جو ہے وہ دوسری پوزیشن پہ ہے، اور اس کے اور تھرڈ پوزیشن کے اوپر جنوبی کوریا ہے، جہاں اس کے 189 ملکوں کے اندر اس کی جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ وہ بنا ویزے کے وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ علی عمران صاحب، کیسے ہے یہ رینکنگ، یہ درجہ بندی بہتر ہوگی کم از کم جو انٹرنل سیٹ اپ ہے وہ بہتر کرنے سے، یا پاکستان اور کیا ایفرٹ کرے جس سے جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی کچھ قدر و منزلت بہتر ہو؟
یہ ایک پاکستان کا بڑا سور پوائنٹ رہا ہے کافی دیر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2-3 وجوہات بھی ہیں۔ اب اس میں ایک مخمل یعنی کہ ایک بظاہر کنٹرڈکشن بھی نظر آتی ہے کہ پاکستان اگر ہم دیکھیں ڈپلومیٹیکلی تو وہ ایک کتنا اہم ملک ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں اگر دیکھیں کہ عرب ممالک کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں، اس کے بعد امریکہ اور چین جو کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے قریبی تعلقات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے ہمارے جو سفارتکار ہیں یا ہماری جو حکومتیں ہیں مسلسل وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکیں یا وہ اس طرف اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ویزا فری انٹری یا ان کے ساتھ کوئی ایسے معاہدے کیے جائیں کہ ان کو وہ آسانی دی جائے۔ نمبر دو میں کہوں گا کہ پاکستان اس وقت گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے ایک کانفلکٹ زون میں سچویٹڈ ہے، اور وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے مختلف تنظیمیں جو ہیں اس خطے میں وہ عمل یعنی کہ وہاں پہ وہ
کاروائیاں کرتی ہیں، آپریٹ کر رہی ہیں،
متحرک ہیں، اور ایسے میں کیونکہ اب اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہمارے یہ جو ریٹنگ ہے یہ خود بتا رہی ہے۔
صحیح، اور آف کورس اس کے اندر پاکستان کے لوگ بھی جو دنیا بھر میں جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ذمہ داری سے وہاں پہ رہیں، قوانین کا احترام کریں تاکہ وہ جو رینکنگ ہے، جو امپریشن ہے کسی پاسپورٹ کا، وہ خراب نہ ہو۔ عبدالی صاحب، آپ کی رائے، پاکستان کا بحیثیت ایک ملک جو امپریشن ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کی ریٹنگ خراب کر رہا ہے، یا صرف کچھ انتظامی چیزیں جیسے عمران صاحب نے کہی ہیں وہ اس کو بہتر بنا سکتی ہیں؟
دیکھیے، اس میں کئی پہلو ہیں کہ ان ملکوں میں سرمایہ کاری کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان ملکوں کی تجارتی سرگرمیاں اچھی ہوتی ہیں، ان ملکوں میں صنعتیں اچھی ہیں۔ جاپان اسی لیے سب سے آگے، جاپان، ساؤتھ کوریا کو آپ دیکھیں اور جرمنی، کہ ظاہر ہے کہ ان ملکوں کے اندر یا اٹلی، ان ملکوں کے اندر صنعتیں شاندار ہیں، ان ملکوں میں جاب کے مواقع ہیں، ان ملکوں کے اندر سرمایہ کاری ہے، لوگ سرمایہ کاری کرنے آتے ہیں۔ کہ ملک میں ایک اور اہم چیز ہے، ملک شفاف، یعنی سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں نظام شفاف ہو۔ اب پاکستان میں جہاں دیکھیں کہ پوری سیاست جو ہے وہ جو کی بنیاد جو ہے وہ بےمانی کے اوپر چل رہی ہے، مسلسل جو ہمارے سیاسی رہنما ہے ایک دوسرے پہ الزام یہی لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، تو ظاہر سی بات جب پورے معاشرے، جب پورے یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہو تو ایسے ملک کی شفافیت کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر ملک شفاف نہ ہو تو دیکھیں مسئلہ خالی، جب ملک شفاف نہ ہو تو اس کے پاسپورٹ کے مصدقہ ہونے میں شک پیدا ہونے لگتا ہے، اس کے جو دستاویزات ہیں اس پہ کے مصدقہ ہونے میں شک ہونے لگتا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ کئی، ایک تو کچھ سیاسی مسئلہ بھی ہے، ہمارا ایک وقار ہے دنیا میں، ایک خاص مقام ہے ہماری دنیا میں، جس کی وجہ سے اور ہم نے بعض معاملات کے اندر اسٹینڈ لیا ہوا ہے، مطلب اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ایک موقف ہے، افغانستان میں پاکستان کا ایک موقف ہے، دنیا میں مداخلت میں پاکستان کا ایک موقف ہے، تو اس کی وجہ سے ایک اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسرے پاکستان کا نظام جو ہے اس کے بارے میں تاثر دنیا کا، یہ میں نہیں کہتا حقیقت ہے، دنیا میں تاثر یہ کہ بہت زیادہ شفاف نہیں ہے، وہاں جعلسازی بہت زیادہ ہے، اس لیے پاکستان کے دستاویزات جو وہاں دستاویز جاری ہوتی ہیں سرکار کی، اس کے بارے میں لوگوں کو شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ مصدقہ ہیں کہ نہیں ہے۔ ان تمام معاملات کی وجہ سے جو ہے رینکنگ گرتی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو فری انٹری جو ہے پاسپورٹ ویزے کے بارے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. عام تاثر ہے کہ پاکستانی جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے, پاکستانی جا کے اپنے ڈاکومنٹ تبدیل کر لیتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے جعلی پاسپورٹ جاری کرانا. تو اس قسم کی چیزیں چونکہ ہو رہی ہیں, پھر بدقسمتی سے گزشتہ 3-4 سالوں سے پاکستان میں سیاسی بحران بھی رہا ہے مسلسل.
بہت شکریہ مسعود ابدالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی عمران صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے